العلي العظيم. أعوذ من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والموحدين، والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر عصمتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صلوات فرد محمد وآل محمد. پروردگار عالم، قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، اللہ کا نام لے کر آپ پڑھیں جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا، عزیزان گرامی، کل کی میری گفتگو آپ کے ذہن میں عالی میں موجود ہوگی. کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کو یہاں سے چھوڑا تھا کہ سورہ اقرا وہ سورہ ہے جس میں رب العزت اپنی ربوبیت کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی خالقیت کا تذکرہ کر رہا ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے، ظالم کے ظلم کی پاداش اور سزا کا تذکرہ کر رہا ہے. 19 آیتوں میں 18 آیتیں وہ ہیں جن آیتوں میں اللہ نے اصول دین کا تذکرہ کیا ہے. آخری آیت میں اللہ نے فروع دین کا تذکرہ کیا ہے. یہ میں نے کل آپ کے سامنے بات پہنچائی تھی. اور سورہ الحمد کی جب ابتدا ہو رہی ہے تو سورہ الحمد کی ابتدا میں اللہ نے پہلا لفظ اللہ رکھا اور دوسرا لفظ رب رکھا. کل میں نے جہاں تک بات کو پہنچا کر اشارہ کیا تھا کہ سورہ اقرا اصول دین کی ترجمانی کر رہی ہے اور سورہ الحمد فروع دین کی ترجمانی کر رہی ہے. اصول دین اور فروع دین، آج اسی جملے کی مزید وضاحت کرنا ہے کہ سورہ اقرا میں اصول دین کا تذکرہ ہے اور سورہ الحمد میں فروع دین کا تذکرہ ہے. جب سورہ اقرا تمام ہوتی ہے تو آیہ سجدہ کے بعد سورہ الحمد شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی لفظ جو سورہ الحمد میں ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین. لفظ ہم کہتے کسے ہیں؟ آج کا پہلا عنوان، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کے معنی کیا ہیں؟ آج کی گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہم کس کو کہتے ہیں، ہم کے معنی کیا ہیں؟ اب تک آپ نے جتنی بھی لفظیں ہم سے متعلق سنی ہوں گی، آج میں ساری ان سنی ہوئی لفظوں سے الگ ہم کے معنی آپ کے ذہن عالی میں ڈال رہا ہوں اور پہنچا رہا ہوں کہ ہم کہتے کسے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا اللہ کے ناموں میں محمود نام ہے، اللہ کے ناموں میں نام ہے محمود. محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے عربی میں اس کو کہتے ہیں محمود، اور جو تعریف کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں حامد. حامد جو اللہ کی تعریف کرے اسے حامد کہتے ہیں، خود اللہ کو محمود کہتے ہیں. اور آپ اگر کسی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو شکریہ کے لیے کچھ لفظیں ہوتی ہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی ناراضگی کے اظہار کے لیے کچھ لفظیں ہوتی ہیں، اگر بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو ڈانٹنے کی لفظیں ہوتی ہیں، اگر پیار کر رہے ہیں تو پیار کرنے کی لفظیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی، ہر موقع کی الگ الگ لفظیں ہوا کرتی ہیں، ہر موقع کے استعمال کے لیے الفاظ بدل جایا کرتے ہیں. تو اللہ کا نام ہے محمود، اور جو اس کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں حامد، اور جن لفظوں میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حمد. جن لفظوں میں اللہ کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں حمد. تو اب یاد رکھیے گا، آپ جو نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد کے معنی ہیں، یعنی ہم نے جن لفظوں میں اللہ کی تعریف کی ہے ان لفظوں کا نام ہے حمد. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر لفظ سے اللہ کی تعریف نہیں کی جائے گی. اب اللہ کے صفات دو ہیں، اصول دین یاد رکھیے گا. میں روزمرہ والی مثالوں سے ہٹ کے آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ اصول دین سنتے آئے ہیں، اصول دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ کو ماننے کے بعد سورہ اقرا میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اللہ کی خالقیت کا اعتراف کر لیا، جنت و جہنم کا اعتراف کر لیا، سزا و جزا کا اعتراف کر لیا. جب سب کر لیا تو اب اللہ کو اللہ کی تعریف کرنی پڑے گی. اللہ قابل حمد کیوں ہے؟ خوب توجہ دے رہے ہیں آپ. حمد یاد رکھیے، جن لفظوں سے خدا کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں حمد. خدا کی ذات ہے محمود، جو خدا کی تعریف کر رہا ہے وہ ہے حامد. تو حمد کہتے ہیں اس لفظ کو جس سے خدا کی تعریف کی جائے، اور خدا کی جن لفظوں سے تعریف کی جاتی ہے خدا، کیونکہ قرآن کریم میں ایک دو لفظیں نہیں ہیں. اب کسی کی اچھائی کے موقع پر جو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں. کسی کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اب جب ہم پروردگار عالم کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں پھر ہم حمد کریں گے. تو اب قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا، کیونکہ اس نے ہماری ہدایت کی ہے، ہدایت اس نے کی ہے، اچھا کام کیا ہے، لہذا ہم نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا، کیونکہ اس نے قرآن کو نازل کیا، الحمدللہ الذی نزل علینا الکتاب، کیونکہ اس نے کتاب کو ہمارے اوپر نازل کیا، ایک کتاب جو کتاب ہدایت ہے، لہذا قابل حمد ہے. قرآن کہتا انہ ولی حمید، کیونکہ اللہ ہم کے لائق ہے، ولی ہے، نعمت کا دینے والا ہے. تو جتنی تعریفیں اللہ میں پائی جاتی ہیں ان تعریفوں کے اظہار کے لیے ہم کہا جاتا ہے، ہم کی جاتی ہے. اور اگر آسان لفظوں میں کہہ دوں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دو کام ہیں. کچھ صفتیں اللہ کی وہ ہیں جس کو صفت ثبوتیہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ صفت ہے جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. اللہ میں پائی جانے والی صفتوں کو اصول دین میں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. الحمد نام ہے صفات ثبوتیہ کے اقرار کا. میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر گئی کہ صفات ثبوتیہ کے اقرار کا نام ہے الحمد. اصطفاء ثبوتیہ کے اظہار کا نام ہے حمد. اب اگر آپ نے نماز میں کہا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اقرار کر رہے ہیں اے پالنے والے ہم تیرے رحمانیت کا اقرار کر رہے ہیں, تیرے علم کا اقرار کر رہے ہیں, تیری قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں, تیری حکمت کا اعتراف کر رہے ہیں, تیری خالقیت کا اعتراف کر رہے ہیں. تو حمد ہے اللہ کے صفات ثبوتیہ سے اقرار کا. اب آئیے صفات سلبیہ کے اظہار و اقرار کا نام بھی حمد ہے. الحمدللہ الذی لا یموت, قرآن کہتا خدا وہ ہے جو خدا لا یموت مرتا نہیں ہے. جب مرتا نہیں ہے تو ہم نے اقرار کیا کہ خدا نے صفات سلبیہ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہیں پائی جاتی. جب نہیں پائی جاتی تو اس کو کہتے ہیں صفت سلبی, صفات سلبیہ. تو حمد کی جائے گی ہمیشہ خدا کے صفات سلبیہ کے اقرار کے وقت, خدا کے صفات ثبوتیہ کے اقرار کے وقت. اب خدا حکیم ہے تو قابل حمد ہے, خدا مرتا نہیں تو قابل حمد ہے. صلوات قول محمد و آل محمد. تو اب دو لفظیں آپ کے سامنے میں نے حوالے کی کہ خدا قابل حمد ہے. حمد اور شکر دو لفظیں ہیں, حمد اور شکر دو لفظیں ہیں. لیکن مرحلہ حمد کا کب ہے, شکر کا کب ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہمارے یہاں نماز شکر معلوم نہیں ہے کیسے پڑھی جائے. نماز شکر ہر واجب نماز کے ادا کرنے کے بعد پڑھنا ضروری ہے. علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز واجب ادا کر لی تو فوراً نماز واجب کی ادائیگی کے بعد دو رکعت نماز شکر پڑھنا چاہیے کہ اے پالنے والے تو نے یہ استعداد دے دی, یہ شعور دیا, یہ توفیق دی. اگر پاگل بنا دیا ہوتا تو نماز نہ ادا کرتا, اگر سفر میں رکھا ہوتا تو نماز ادا نہ کرتا, اگر بیمار بنا دیا ہوتا تو نماز ادا نہ کرتا, اگر اپنی معرفت نہ دی ہوتی تو نماز ادا نہ کرتا. نماز کا ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو پہچان رہا ہے, خدا کو سمجھ رہا ہے, وقت کو پہچان رہا ہے, نعمتوں کی عزت کر رہا ہے. نمازوں کا ادا کرنا دلیل ہے کہ خدا شناس ہے. اب معصوم نے فرمایا جب بھی نمازیں پڑھ لیا کرو تو نمازوں کی ادائیگی کے بعد تمہارا فریضہ ہے دو رکعت نماز شکر پڑھ لیا کرو. سجدہ شکر کے بیان کا موقع نہیں ہے, پھر کسی وقت بیان کروں گا. ہر نماز واجب کی ادائیگی کے وقت تم پہلے نماز شکر پڑھ لیا کرو کہ اے خدا تو نے مجھے نماز شکر کی توفیق دی, اب نماز شکر پڑھی.
قرآن نماز ہے جو ہمارے
پڑھی جاتی ہے, مگر نماز شکر کا طریقہ الگ ہے. مرحوم مجلسی نے اپنی بہار میں بھی لکھا ہے اور محدث نوری نے اپنے مستدرک میں بھی لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی نماز واجب کو ادا کرو تو دو رکعت نماز شکر پڑھو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد ہے اور قل ھو اللہ ہے, دوسری رکعت میں الحمد ہے اور قل یا ایھا الکافرون ہے, لیکن سجدے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی العالی نہیں کہنا ہے. ذکر رکوع اور ذکر سجدہ بدل جائے گا, ذکر رکوع کی جگہ پر کہے گا الحمد
للہ.
یاد رکھیے گا موضوع سے الگ نہیں ہونا چاہیے. جب رکوع کرو تو کہو الحمد للہ شکرن شکرا و حمدن حمدا, اور جب سجدے میں جاؤ تو پھر کہو الحمد للہ شکرن شکرا و حمدن حمدا. یہ ہے پہلی رکعت. اور جب دوسری رکعت میں جاؤ تو کہو الحمد للہ الذی استجاب دعائی و آتانی مصالحتی و قضا حاجتی. جب دوسری رکعت کہو تو کہو الحمد للہ الذی استجاب دعائی, اے معبود تیری حمد ہے کہ تو نے میری دعا کو مستجاب کیا, پورا کر لیا. الحمد للہ الذی استجاب دعائی وآتانی مسئلتی، اور میری مانگ کو پورا کر دیا، وقضا حاجتی اور ہماری حاجتوں کو روا کر دیا، تو معلوم یہ ہوا پہلی رکعت میں
اپنے پڑھا تو کیا کہا، الحمدللہ شکرن شکرا و حمدن حمدا، پہلے لفظ شکر اللہ
بعد میں لفظ حمد لائے. اب امام صادق کی حدیث آگے بڑھتی ہے، اور امام صادق کی حدیث نے کہا کہ دیکھو حمد نام ہے نعمت کی شکریہ کے آخری مرحلے کا، اور شکر نام ہے نعمت کی ادائیگی کے پہلے مرحلے کا. اگر انسان کو خدا کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت کے ملنے کے بعد جب انسان شکر کی اور اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کے پہلے مرحلے کا نام شکر ہے اور آخری مرحلے کا نام حمد ہے. تو یہ جو نماز آپ نے پڑھی تو نماز کے ادائیگی کے نام، نماز کا عرض ادا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا پالنے والے تو نے یہ توفیق دی کہ میں نے تیری نماز پڑھ لی. اور جب دوسری رکعت میں آپ پہنچے تو پہلی رکعت مکمل ہو گئی. جب مکمل ہو گئی تو اب آپ نے کہا الحمدللہ الذی استجاب دعائی وآتانی مسئلتی وقضا حاجتی، اے معبود تیری حمد ہے کہ تو نے میری دعاؤں کو سن لیا، حاجتوں کو پورا کر دیا، مانگ کو ہماری تو نے مان لیا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ حمد اور شکر، حمد نام ہے نعمت کے شکر کے آخری مرحلے کا، اور شکر نام ہے نعمت کے ادائیگی اور اظہار کے پہلے مرحلے کا. یہ دو نام ہیں. اب عزیزان گرامی خوب سمجھ لیجئے، آپ کو پروردگار آج آپ کے سامنے اپنے اس موضوع کی انتہا کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں یہ ہے مقام شکر، اور ہماری تقریر کا موضوع ہے مقصد نزول قرآن. مقصد نزول قرآن، قرآن کیوں آیا؟ تو پہلے اصول دین، بعد میں فروع دین. جب فروع دین ہے، اصول دین میں خدا کو مانیں اور فروع دین میں خدا کے صفات کا اقرار کریں. اب یہ جو ہم آج مقصد قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلا مقصد ہماری زندگی سے، دوسرا مرحلہ دوسرے کی زندگی سے ہے. آپ یہ کہیں گے یہ دو باتیں آپ نے کہی کہاں سے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر اقرا باسم ربک الذی خلق. پیغمبر آپ پڑھیے، پیغمبر کو کہا آپ پڑھیے. ایک ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے بعد بیچ میں ایک آیت، اس کے بعد پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم. پہلے اقرا سے انسان کو خود بتایا تم علم حاصل کرو، دوسرے اقرا نے بتایا تم دوسروں کو علم بتاؤ. تو پہلا اقرا خود اپنے لیے تحصیل علم کا ذریعہ ہے، دوسرا اقرا دوسرے انسانوں کو تعلیم کا ذریعہ ہے. تو اب مقصد نزول قرآن اگر سمجھنا ہے تو آئیے مقصد نزول قرآن کا آخری حصہ میں سنا رہا ہوں. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے تو سوال. پیغمبر اکرم نے فرمایا، یاد رکھیے گا جو حضرات لکھ رہے ہیں میرے سامنے میں ان سے کہوں گا خوب سمجھ سمجھ کے لکھتے ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھ کو چار چیزیں دی گئی ہیں، چار سورے دیے گئے ہیں. ایک کا نام ہے سورہ سول، دوسرے کا نام ہے سورہ نعیم، تیسرے کا نام ہے سورہ مثانی، چوتھے کا نام ہے سورہ مفصل. سورہ طول، سورہ نعیم، سورہ مثانی اور سورہ مفصل. اب آپ کہیں گے مولانا مسجد میں میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے نہ کہیں سورہ طول دیکھا، 114 سوروں میں کہیں سورہ طول میں نے نہیں دیکھا. سورہ نعیم نام کا کوئی سورہ نہیں دیکھا، سورہ مفصل نام کا کوئی میں نے سورہ نہیں دیکھا. ہاں سورہ مثانی تو دیکھا ہے. عزیزان گرامی پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں مجھے سورہ طول دیا گیا، سورہ نعیم دیا گیا، سورہ مفصل دیا گیا، سورہ مثانی دیا گیا. تو اب یہ سورے اب ہم قرآن میں تلاش کر رہے ہیں تو نہیں مل رہے ہیں. قرآن میں اسلام کا کوئی سورہ نہیں ہے تو پیغمبر کی حدیث ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے جب پہلی تقریر کی تھی تو اس دن میں نے یہ کہا تھا, یاد رکھیے گا, میں نے پہلی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ سورہ اقرا جیسے ہی نازل ہوا ہے, سورہ اقرا نے نازل ہو کر کے توریت کے حکم کو باطل کر دیا, انجیل کے حکم کو باطل کر دیا, زبور کے حکم کو باطل کر دیا. قرآن جب آ رہا تھا, قرآن نے سارے انبیاء کی کتابوں کے احکام کو باطل کر دیا, اور آج کی زبان میں کہوں کہ ڈیلیٹ کر دیا. یعنی جتنے بھی احکام توریت تھے نافذ نہیں ہوں گے, جتنے بھی احکام زبور ہیں نافذ نہیں ہوں گے, جتنے بھی احکام انجیل ہیں نافذ نہیں ہوں گے. قرآن جیسے ہی نازل ہوا ہے, سورہ اقرا کے آنے کے بعد ہی تمام کتابوں کے احکام منسوخ کر دیے گئے. اب جب احکام منسوخ کر دیے گئے تو میں قرآن کو مخاطب نہیں کر سکتا ہوں, مگر نفس انسانی میں سوال ہو سکتا ہے, اے میرے نبی اکرم, آپ آئے تھے دوسروں کی کتابوں کی اہمیت کو زائل کرنے آئے تھے, یا آپ آئے تھے اور دوسروں کی کتابوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے؟ عزیزان گرامی, بڑے عظیم لمحے سے میں آپ کے ذہنوں کو لے جا رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ طول دیا گیا, سورہ مفصل دیا گیا, سورہ مائن دیا گیا, سورہ مثانی دیا گیا. عزیزو سنو, پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ طول مثانت تورات دیا گیا ہے, یعنی توریت کی جگہ پر مجھے سورہ طول دیا گیا ہے, اور انجیل کی جگہ کے اوپر سورہ مائن دیا گیا ہے, اور زبور کی جگہ پر سورہ مثانی دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, وضاحت باقی ہے, وضاحت باقی ہے. اب معصوم فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ سورہ بقرہ کے بعد سات سورے, جس میں انفال اور توبہ کو معصوم نے ایک سورہ بتایا ہے, کیا سورہ بقرہ سے لے کر کے قرآن کے سات سوروں کو تم شمار کر لینا, یہ سات سورے توریت کی جگہ پر مجھے دیے گئے ہیں, یہ سات سورے توریت کی جگہ پر دیے گئے ہیں, اور اسرا سے لے کر کے سات سوروں کو شمار کر لینا, یہ سات سورے جو اسرا کے بعد شروع ہوتے ہیں, یہ سات سورے مجھے انجیل کی جگہ پر دیے گئے ہیں. اور فرمایا کہ سورہ الحمد مجھے زبور کے مقابلے میں دیا گیا ہے. اے عزیزان گرامی, کتنا حسین فلسفہ پیغمبر بیان کر کے چلے گئے کہ اگر توریت کے مطالب کو محفوظ کرنا ہے تو تم بقرہ سے لے کر کے انفال اور توبہ تک کے مطالب کو دیکھ لو. میں دنیائے یہودیت کو آواز دوں گا, دنیائے عیسائیت کو آواز دوں گا, زبور کے ماننے والوں کو آواز دوں گا, تمہارے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ تم آسمانی کتابوں کو بچا سکتے. یہ اسلام کا مذہب کا فلسفہ ہے کہ اسلام نے تمہاری کتابوں کی حفاظت کی ہے. جتنے مطالب توریت میں پائے جا رہے ہیں, بقرہ سے لے کر کے توبہ کے اندر, وہ سارے کے سارے مطالب پائے جا رہے ہیں. اور جتنے مطالب انجیل میں پائے جا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے مطالب اسرا سے لے کر کے اس کی سات آیتوں سات سوروں تک پائے جا رہے ہیں. تو اگر دنیا یہودیت کو اپنی صحیح کتاب کا علم حاصل کرنا ہے تو آئے اسرا سے لے کر کے اور سات سوروں تک کا مطالعہ کر لے, اسے انجیل کا علم ہو جائے گا, اور بقرہ سے لے کر کے توبہ تک کے تمام مطالب کا مطالبہ کر لے, مطالعہ کر لے, توریت کا علم حاصل ہو جائے گا, اور سورہ الحمد کے مطالعہ کو پڑھ لے, زبور کا علم ہو جائے گا. فلسفہ نزول قرآن اگر سمجھنا ہے تو دنیا کو آپ دعوت دے دیں کہ یہ میرا وہ قرآن ہے جو عیسائیت کو زندہ رکھ رہا ہے, یہ وہ قرآن ہے جو یہودیت کو زندہ رکھ رہا ہے, یہ وہ قرآن ہے جو زبور کے ماننے والوں کو زندہ رکھ رہا ہے. یہ ہے مقصد نزول قرآن. تو عزیزان گرامی, اگر دنیا کو چیلنج کرنا ہے تو قرآن کے بلبوتے پر چیلنج کیا جائے. او تی تو اسورتول مکانت تورات, پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ کو دیا گیا ہے توریت کی جگہ کے اوپر یہ سات قرآن کا سورہ. جب سات سورے اکٹھا ہوں گے تو ان کا نام ہوگا سورہ طول. یہ سات سورے جو بقرہ سے لے کر کے انفال اور توبہ کو ملا کے معصوم نے ایک بتایا ہے. تو عزیزان گرامی, آپ اندازہ لگائیں, مقصد نزول قرآن اگر سمجھنا ہے, مقصد نزول قرآن اگر سمجھنا ہے تو آپ کو دعوت دینی پڑے گی کائنات کو کہ تمہارے یہاں کا, تمہارے یہاں توریت تحریف ہو گئی ہے, تمہارے یہاں سے انجیل تحریف ہو چکی ہے, زبور کا کہیں پتہ نہیں ہے. اب آئیے, اب سورہ الحمد کی عظمت کا اندازہ لگائیں. جناب داؤد کو, جناب داؤد کو زبور دیا گیا تھا, زبور کا مقابلہ سورہ الحمد سے کیا جائے گا. جس وقت آج ہمارا مومن اور مسلمان تو نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ الحمد نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ زبور, وہ داؤد پر اتاری گئی زبور کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنی عظمت پہچانیں, آپ اپنا وقار پہچانیں کہ آپ کو قرآن نہیں دیا گیا ہے بلکہ تمام کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ دے دیا گیا ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں سورہ مفصل عنایت کیا گیا ہے. سورہ مفصل کسے کہتے ہیں؟ سورہ مفصل کہتے ہیں ان 83 آیت پیغمبر اکرم کے نام کا ایک سورہ ہے. آپ صلوات پڑھیں تو میں سنا دوں. دیکھیں ایک ہی آدمی کی آواز سن رہا ہوں میں, اور تو سب بیٹھے ہوئے ہیں, سن لے رہا. صلوات کے بڑے فوائد ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک بہت, اور صلوات کے فوائد سناؤں گا تو ایک سوا گھنٹہ پھر اور چاہیے. تو عزیزہ نے گرامی, تو آپ نے پہچانا سورہ محمد جو قرآن کا ایک سورہ ہے, سورہ محمد سے لے کر آخر قرآن تک 83 سوروں کو معصوم نے فرمایا ہے. یہ وہ سورے ہیں جن کو سورہ مفصل کہتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا مجھے تورات بھی دیا گیا ہے, مجھے زبور بھی دیا گیا ہے, مجھے انجیل بھی دیا گیا ہے, مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے. اور اگر وقت ولادت امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا سناؤں, کیونکہ علم قرآن علی کے پاس تھا, جب علم قرآن علی کے پاس تھا تو علم تورات بھی تھا, علم زبور بھی تھا, علم انجیل بھی تھا, سب علم علی کے پاس تھا. تو یہ ایک ہماری کتاب جو کتاب موجز نما ہے, اسی لیے سورہ الحمد کو الگ رکھا, ہر سے الگ رکھا. یہ نہیں سمجھیے کہ سورہ الحمد کسی پارے میں ہے, سورہ الحمد کسی پارے میں نہیں ہے. الف لام میم سورہ بقرہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے قرآن جا کر کے ناس پر. تیسویں پارے اما یتساءلون عن النبی العظیم سے جو پارہ شروع ہوتا ہے, اس پارے کے درمیان کہیں سورہ الحمد نہیں ہے. وزن سورہ الحمد پہچانے, سورہ الحمد کا وزن کیا ہے؟ سورہ الحمد مقام دعا میں ہے. میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ پورا قرآن اللہ نے اپنے لب و لہجے میں اتارا ہے, اور اس قرآن سے اس سورے کو, سورہ الحمد کو اللہ نے ہمارے لب و لہجے میں اتارا ہے, ہماری زبان میں اتارا ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ وکیل ہمارا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بیان ہمارا ہوتا ہے. اگر آج کا وکیل کی زبان اس کی ہوگی, بیان ہمارا ہوگا, تو اللہ نے ہماری مراد کو, ہماری دعاؤں کو ہماری زبان میں ادا کر دیا. کا الحمدللہ رب العالمین سے ولضالین تک کا پورا سورہ یہ تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے. جب ہماری زبان میں نازل ہوا ہے تو عزیزان گرامی اہدنا الصراط المستقیم, ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, پورا سورہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. آیا ہم کو اللہ نے صراط مستقیم نہیں دیا؟ مکے تک میں نے جا کے دیکھا. آپ سب بھی انشاءاللہ حاجی ہیں اور حاجی نہیں ہیں تو اس مہینے میں تو دعا 17 جگہ ہے مفاتیح, جہاں شروع ہوتی ہے پہلی دعا تو اس کی دعا کا فقرہ ہے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. عزیزو دو طریقے سے مہمان بلائے جاتے ہیں, ماہ مبارک رمضان میں بمبئی میں بھی ہوگا یہ طریقہ. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گھر بلا کے افطار کراتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افطار کو میزبان لے جا کے اپنے دوستوں کے گھر میں پہنچا دیا کرتا ہے. بمبئی کے مکانات چھوٹے ہیں, تو کبھی اپنے گھر بلا کے افطار کراتا ہے اور کبھی افطار ہی کو مہمان کے گھر بھیجوا دیا کرتا ہے کہ افطار ہمارا ہے، گھر آپ اپنے گھر میں استعمال کر لیجئے۔ اور عیدان جرانی خدا بھی دو طریقے سے مہمانی کرتا ہے اس مہینے میں، اور دو انداز سے مہمان، کچھ وہ ہیں جن کو مہمان بلا کر خود اسی ہندوستان میں ان کا افطار بھیج دیتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو ماہ مبارک میں طے کر لیتا ہے انہیں یہاں مہمان کروں گا اور اپنے گھر بلاؤں گا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر ماہ مبارک میں کسی نے حج کے لیے کثرت سے دعا کی تو اللہ دعا کو سن کے بیت اللہ کے لیے بلائے گا۔ تو عظمت کو پہچانے، عظمت کو پہچانے اس ماہ کی۔ اس میں اللہ نے قرآن دیا، مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ کہ ہم خدا سے دعا کریں۔ تو یہ بتائیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اہدنا صراط المستقیم ملا یا نہیں ملا؟ اہدنا صراط المستقیم مل گیا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اور قبولیت دعا کے ثبوت میں اللہ نے پورا قرآن مومن کے حوالے کر دیا، اور حوالے کرنے کے بعد کہا اگر تم ہم سے مقام مناجات اور دعا میں یہ کہہ رہے ہو اے پالنے والے تو مجھ کو ہدایت دے دے تو قرآن جواب میں تمہارے ہے، اگر تم نے اس قرآن پر عمل کیا تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر اس قرآن پر عمل نہیں کیا تو ہدایت نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سورہ جو سورہ اقرا سے پہلے دن وحی کے نازل ہوا، اور دوسرا سورہ جو سورہ الحمد ہے وحی کے دوسرے دن نازل ہوا، یہ دونوں سورے انسان کی حیات کے صفات ثبوتیہ اور انسان کی حیات کے اعمال کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو اس کے اصول کو ماننا، اس کے فروع کو ماننا۔ اور اس سورہ کی عظمت کو کون بتائے گا؟ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پر، حضرت کا دسترخوان ہے، ایک شخص کو حضرت نے بلایا اور کھانا حضرت کے دسترخوان پر وہ کھا رہا تھا، دورہ پڑا اور بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جیسے ہی بے ہوش ہو کے گرا ہے حضرت اٹھے اور حضرت نے اس کے کان میں کچھ پڑھا، فوراً وہ بیٹھ گیا، اور لگتا نہیں تھا کہ یہ کبھی بیمار ہوا ہو یا اس کے اوپر غشی آئی ہو اور یہ کھانا کھانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے آپ نے پڑھا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے اس آدمی کے کان میں سورہ الحمد پڑھا ہے۔ سورہ الحمد اگر کسی بیمار کے کان میں پڑھ دیا جائے تو اس کی بیماری برطرف ہوگی۔ عدد نہیں بتاؤں گا اس لیے کوئی فارمولا آؤٹ نہیں کرتا ہے، تو میں عدد کیوں بتا دوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو اور نماز صبح کے بعد بات کیے بغیر اگر کسی نے جا کے اپنے مریض کے اوپر سورہ الحمد کو، جو ایک فیگر بتائی ہے، فیگر نہیں بتاؤں گا میں، کہ فارمولا آؤٹ نہیں کرتا، جس کو ضرورت ہوگی وہ تقریر کے بعد پوچھے گا، ایک فیگر بتائی معصوم نے کہ اگر اس فیگر میں کسی نے اپنے بیمار مریض کے اوپر سورہ الحمد کو دم کیا تو میں ضامن ہوں کہ وہ بیمار شفا پا جائے گا، اور اگر موت آئی ہے تو شفا نہیں ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، سورہ الحمد کا وہ اثر ہے کہ جس کے اثر کو اگر معلوم کرنا ہے تو آئیے روایات میں دیکھیں کہ سورہ الحمد کا اثر کیا ہے۔ بادشاہ روم نے امیر المومنین کے پاس یہ خط لکھا کہ میں درد سر سے پریشان ہوں، درد سر مجھے ستا رہا ہے، میں درد سر کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتا۔ حضرت نے ٹوپی بھیج دی، ٹوپی کا لے جاؤ اور جب درد سر ہوا کرے تو لگایا کرو۔ اس نے لگا لیا ٹوپی، درد سر ختم ہو گیا۔ پھر جب کبھی درد ہونے لگا پھر ٹوپی لگا دی، ٹوپی لگایا درد سر غائب ہوا۔ اسے فکر ہوئی یا اللہ یہ ٹوپی ہے کیا؟ مسجد کا زمانہ آج بھی ہے اور اس زمانے میں جو ترقی کا زمانہ ہے اس کے باوجود بھوت پریت بابا یوگی سوکھا تختی والے تعویذ والے ان کی تلاش بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تختی والے، نقش دینے والے، کھانچا کھینچنے والے، فیگر بنانے والے، یہ ہوں گے فیگر کے اثرات ہیں، لیکن ہر فیگر کے، ہر بنانے والے کے فیگر کے اثرات نہیں ہیں. اور عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی بات کہوں، اگر کسی طرف ملک کے، کسی ملک کے وزیر اعظم سے ہو اور اسے، اس کو اپنے ایریے کے میئر سے کوئی کام لینا ہے، تو وہ اب میئر سے کام براہ راست لے گا یا جا کے وہ اپنے وزیر اعظم پریسیڈنٹ سے کہہ دے گا کہ سنیے ذرا یہ میرا کام کرا دیجیے؟ کہ اگر نہیں، میں میئر کے پاس نہیں جاؤں گا، براہ راست دوست وہ ہے، اس سے کہوں گا بھائی میرا کام کرا دو. معلوم یہ ہوا، جس کی دوستی بڑوں سے ہوا کرتی ہے، وہ چھوٹوں سے کام نہیں نکالا کرتے، بلکہ اپنی لیول کے لوگوں سے کام نکال لیا کرتے ہیں. تعجب کرتا ہوں میں آج کے اپنے مومنین سے، جو بڑے بڑے اہل بیت جیسے لیول کے، خدا کے مرتبے تک پہنچنے والی شخصیتوں سے اپنے التباس رکھے ہوئے ہیں، علی کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، وہ مزاروں پر جا کے کچھ مانگ رہے ہیں. تم مانگو علی سے مانگو، تم مانگو محمد سے مانگو، تم مانگو حسین سے مانگو، اور تمہارے پاس 12 اور 14 معصومین ہیں، ان سے مانگو. کسی انسان کے مزار پر جا کے کچھ نہ مانگو. انسان کی بخشش خود نہیں معلوم ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. مزاروں پر جا کے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ مرادوں کو خدا والوں سے مانگا جاتا ہے. تو مقصد نزول قرآن اگر کسی کو سمجھنا ہے، تو پہلے وہ خدا کو یقین سے مانے، اہل بیت کا توسل کرے، اور جب اہل بیت کا توسل کرے گا، اہل بیت کا واسطہ دے گا، اور واسطہ اہل بیت کا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے اہل بیت کا واسطہ. اہل بیت سے ارتباط، ربط ہو جانا، تک میں اگر کوئی اہل بیت کے ہے، تو اہل بیت کے تک میں آنے کے بعد انسان کی صورت بدل جاتی ہے، روح بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے. جناب جبرائیل آئے ہیں ایک دن، پیغمبر اپنے پنجتن کے ساتھ ہیں، اور جب پیغمبر اپنے پنجتن کے ساتھ ہیں، تو جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس ردا میں ہیں، یہ واقعی حدیث کے ساتھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، حدیث کے ساتھ کی بات نہیں ہے. پیغمبر پنجتن پاک ایک چادر کے نیچے ہیں، جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں. تو پیغمبر نے، آؤ، آ جاؤ، تم ہم اہل بیت میں ہو، تم ہم اہل بیت میں ہو. یہ فقط جناب جبرائیل آئے ہیں اور ردا میں داخل ہو گئے. جیسے ہی ردا میں داخل ہوئے ہیں جناب جبرائیل، تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آسمان کی طرف چلے گئے. اب جب آسمان کے اوپر پہنچے ہیں اور ملائکہ کے بیچ سے گزر رہے تھے، تو ملائکہ کے بیچ سے گزرتے وقت ملائکہ نے روکا، اور روکنے کے بعد پوچھا، اے جبرائیل، آج تمہارے چہرے پر چمک بھی اور ہے، تمہاری آج تمہارا انداز بھی اور ہے، وہ سادادی، وہ بشاشت، وہ خوشی کے آثار آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھے تھے، تم نے نہیں دیکھے تھے. جناب جبرائیل نے کہا، اے بزم آسمانی کے بسنے والوں، ملائکہ سنو، آج اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سے نسبت دے دی ہے. اگر جبرائیل جیسے معصوم کو آل محمد سے نسبت ہو جائے، تو ان کے چہرے میں ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے. تعجب ہے ہم کو اپنے مومنین پر، کہ اہل بیت سے تمسک اور توسل رکھنے کے بعد بھی یہ کیسے دوسرے کی چوکھٹ پر، نقشوں پر، کھانچوں پر چلے جاتے ہیں. قرآن کی آیات پر بھروسہ رکھو، اہل بیت کی دعاؤں پر بھروسہ رکھو. اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں اگر مقصد نزول قرآن کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے انسان، تو ان آیتوں کو ضرور یاد کر لے. اس 30 دنوں کے اندر جو آیتیں لفظ رب سے شروع ہوتی ہیں، اگر 30 آیتوں کو انسان نے یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، تو پروردگار عالم قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ جس نے مجھے پکارا ہے، میری تعریف کر کے میں اس کی حاجتوں کو روا کروں گا. یا رب دے، یا رب دے، یا رب دے، یا رب دے، یا رب. الہی بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جمیع مومنین مومنات جو دنیا سے گزر گئے، ان کے درجات تو عالی فرما. الہی جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اور دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، ان لوگوں کو صحت و عافیت و ان کی مرادوں کو مستجاب فرما. حاضرین کے والدین اگر زندہ ہوں صحت و عافیت و سلامتی عنایت فرما, اور اگر دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو عالی فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو مومنین کے شامل حال فرما. الہی حاضرین کے حاجات کو روا فرما. الہی جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ قلب حضرت کو راضی فرما, ظہور حضرت میں تعجیل فرما, حضرت کے چاہنے والوں میں قرار فرما. الہی جو مشتاق حج زیارات میں اسباب سفر فراہم فرما. انکا تم سے سوال کیا جائے گا.